ये मेरी गुफ्तगू विचार को खत्म करने के बजाय और बताने का सबक न बन जाए। तो इब्तिदा में कुछ कठिन गुफ्तगू भी है, इसको आप इस्तेमाल करते चलें। फिका के अंदर जब कोई मुस्तहक फतवा देता है तो उसको देखना पड़ता है कि जो रिवायत मेरे सामने आई ये रिवायत सही है या गलत है, और जितनी आसानी के साथ मैंने कह दिया कि सही या गलत है, रिवायत इतनी आसानी के साथ मुस्तहक के सामने नहीं पहुंच सकती, वरना इश्तिहाद बहुत आसान हो जाता ये सही है या गलत है। बल्कि सही और गलत के बीच में भी रिवायतों के कई मरहले, एक रिवायत तो सही होती है, सही रिवायत उस रिवायत का नाम है। इस जमाने में हमारी कुतुब अहादीस लिखी जाने लगी थी। पहले जब मोहम्मद इब्न याकूब अल-कुलैनी उन्होंने अपनी किताब कुतुब काफी को तरतीब दिया। मोहम्मद इब्न याकूब अल-कुलैनी की विलादत 11वें इमाम की इमामत के जमाने में हुई और उनकी वफात 329 ईस्वी में हुई, जो बैबे सुबरा में आखिरी नायक की वफात का साल है। तो इनका पूरा जिंदगी का जो दौर वो ऐसा है कि जिसमें मासूम इमाम की जानिब से उम्मत को मुसलसल हिदायत बराह रास्त करने पर मिल रही है। 11वें इमाम की इमामत से बैबे सुबरा का आगाज पहले 4वें आए तो उस दौर में ये किताब मोहम्मद इब्न याकूब अल-कुलैनी ने लिखी। और जैसा कि मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब तक के मुसलमानों में ये तहरीर का तरीका नहीं आया था उस वक्त तक रिवायतों के बयान करने का अंदाज ये होता था। तो एक आदमी ने जाकर मासूम इमाम से कुछ रिवायतें सुनी, 2 साल 4 साल 8 साल 15 साल 30 साल जितना उसे मौका मिल सका वो अपने वतन से हिजरत करके आया। अदीबे ने इमाम के पास कहा कि तमाम अरसे उसने इन तमाम रिवायतों को इमाम की जबानी सुनी। अरब और न सिर्फ ये कि अरब बल्कि हर वो कौम जिसने लिखने पढ़ने का रवाज कम हो उनका हाफिजा खुद बहुत ताकतवर होता चला जाता है, क्योंकि उनका कारोबार सारा कारोबार उनकी पूरी जिंदगी का कारोबार दिमाग से हाफिजे की ताकतवर होता है। पढ़ने लिखने के बाद ये होता है कि इंसान अपने हाफिजे जो मेमोरी है उससे इतना काम नहीं लिया करता, क्योंकि उसे इतमान होता है कि मैंने ये चीज अपनी डायरी पर लिख रखी है, काफी सारी गलती है, अगर मैं भूल भी गया तो कोई मसला नहीं हो। लेकिन वो शब्द किसी से लिखना और पढ़ना नहीं आता, उसे तो मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी का कारोबार मेरे हाफिजे पर। बिना कि आप अगर अपने घरों में या माहौल में देखें या पूछे तो आपको पता चलेगा कि खानदान के बुजुर्गों की आजाद बहुत ज्यादा देर हुआ करती या हमसे पहले की जो नकल गुजरी उनकी दिमागी ताकत बहुत ज्यादा देर हुआ करती। वजह सिर्फ यही थी कि उन्हें मालूम था कि जो हमने याद रखा ये तो हमारे पास रहेगा और जो हम भूल गए फिर इसके बाद इस चीज तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं हो। चुना कि हर उस काम में जिसमें लिखने पढ़ने का रवाज न हो दिमाग की हाफिजे किताब हो, दिमाग तो नहीं कह सकते लेकिन हाफिजा मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा हाफिजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाया करता है। और ये हमारे और आपके मुजाहिदे की भी चीज है। अभी मुख्तर के अर्थे कैलकुलेटर के आने से जितना फर्क पड़ा कि पहले जो लंबा चौड़ा हिसाब किताब एक आदमी अपने जहन में कर लेता था तो उसको पता था कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अब जो नई नस्ल पैदा हो रही है वो इस हिसाब और किताब को करने से काफिल, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन इस झंझट में पड़े एक बटन दबाकर सवाल का जवाब हमें आसानी से मालूम हो सकता है। तो मैं अलग गुफ्तगू हो जाएगी और अरबों में खुशूसियत से हाफिजे को ताकतवर करने का रवाज हद से ज्यादा था, उनकी पूरी जिंदगी का कारोबार इस पर था और साथ साथ उनका जो कल्चर है उसमें शेर व शायरी का बड़ा रवाज था और शेर व शायरी भी ऐसी कि 1000 2000 3000 अशार का कसीदा लिखना एक आम की बात है। तो अब उसको कसीदा लिखता है क्योंकि कसीदा जब उसने लिखा तो किसी कागज पर तो नकल कर नहीं सकता, न लिखने का रवाज है न पढ़ने का रवाज है। वो शायर अपने कसीदे को खुद जान करेगा और पूरा अरब जमाने में शायद था, तो इसलिए उसका हाफिजा देश इंतहा ताकत करता। अब 30 साल तक एक आदमी इमाम के पास बैठा और उसने जो कुछ इमाम से पूछा जो कुछ इमाम से सुना और जो कुछ इमाम के पास देखा सब को उसने याद कर दिया। और जब उसकी वो मुद्दत मुकम्मल हो गई जिसमें या उसे इत्मीनान हो गया कि मैंने दीन को उस हद तक समझ लिया है जितना मेरे लिए वाजिब था, या उस इमाम ने उसके कहा कि बस अब तुम यहां से अपने शहर में जाओ और वहां जाने के बाद हमारे हलूम दूसरों तक पहुंचाओ, अब वो अपने शहर में अपने इलाके में आता है। اور وہاں آنے کے بعد وہ اسی انداز سے جس طرح امام نے اس کو بتایا بیٹھ کر درس دینا شروع کرتا ہے. اس میں آج کی طرح جو حساب و کتاب ہے کہ روایتیں بیان کرے اور ان کے بعد ملا کر نتیجہ نکالے یہ نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ سمے تو اب آپ کو میں نے امام کو یہ سنا, میں نے امام کو یہ سنا اور اس کے 50 شاگردوں نے ہم نے استاد کی بات کی. اب جب وہ ایک خاص دلی معیار سے پہنچ جائے انہوں نے اپنا درس شروع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد بلانے سے اور انہوں نے امام کو یہ سنا. اب یہ ساری بات حافظے پر چل رہی, جتنا جس نے یاد کیا اسی کے مطابق یہ بات آگے بڑھ رہی اور اس کے شاگرد تھے انہوں نے اپنا درس اور مدرسہ کھولا اور اپنے شاگردوں کو بتانا شروع کر دیا. تو اب پہلا آدمی جو امام سے پوچھ کے آیا ہے وہ جب کہے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے امام سے سنا, دوسرا آدمی کہے گا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے امام سے سنا. یہ روایت ایسی ہے جس میں بیچ میں ایک راوی آ گیا, دو راوی آ گئے, ایک بیان کرنے والا اور ایک اس کا استاد. اب اس کا شاگرد جو کہے گا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے امام سے سنا. تو اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے امام اور امت کے بیچ میں راویوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. محمد ابن یعقوب الکلینی پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث کی ایک معتبر کتاب کو جمع کیا. اگر اس کے قبل شطح امام اپنے شاگردوں کو 400 کتابیں خود لکھوا چکے تھے, مگر وہ کتابیں کچھ ضائع ہو گئی, کچھ تباہ کر دی گئی اور کچھ مٹ گئی اس دنیا سے. محمد ابن یعقوب الکلینی نے جتنی کتابیں ملی ان کو جمع کیا, جتنے راوی ملے ان پر سے حدیثوں کو لیا اور لینے کے بعد روایت اپنی کتاب میں درج کی. اس کے بعد تو پھر احادیث کی کتاب کا سلسلہ چلا, مگر ان میں وہ پہلی 4 کتابیں جو اسی دور میں لکھی گئی تھی یعقوب الکلینی کا دور, وہ 4 کتابیں ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ان کا نام ہے کتب الفقہ. اصل میں یہ 5 کتابیں ہیں لیکن جس میں سے ایک کتاب جو 10 جلدوں میں ہے سب سے بڑی کتاب, وہ پتہ نہیں کس انداز سے ضائع ہو گئی, تباہ ہو گئی, مٹ گئی کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا, جبکہ وہ شیخ صدوق کی کتاب ہے مدینہ العلم. اور شیخ صدوق جہاں تک علماء کا کہنا پوری شیعہ تاریخ کے سب سے عظیم محدث, حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی شخص نہیں. انہوں نے انتہائی شان پھٹک کے ساتھ احادیث کو نقل کیا, اس لیے علماء عالم ان کی کتاب کو شیخ کلینی کی کتاب پر ترجیح دیا کرتے ہیں, لیکن یہ اتفاقہ مسئلہ ہے. تو خیر اب میں اتنی تفصیل میں صرف اس لیے گیا کہ اپنی اس بات کو واضح کر سکوں کہ جہاں کے اندر اب یہ ہوتا جب کوئی روایت عالم اور فقیر کے سامنے آتی تو وہ دیکھتا ہے کہ جس کتاب میں لکھی گئی وہ کتاب لکھنے والا کون ہے. محمد ابن یعقوب الکلینی کی کتاب میں ہے, شیخ صدوق کی کتاب میں ہے, شیخ صدوقی کی کتاب میں ہے, جو روایت کی اہمیت بھی تو دور ہوگی. تو یہ خود بڑے بڑے فقیر اور مستحقین تھے. اور اس کے بعد یہ دیکھتا کہ جن لوگوں نے اپنی کتاب میں جو روایت لکھی تو ان سے اور امام کے درمیان کتنے راوی 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اب ان تمام راویوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں. وہ سارے راوی خود کہتے تھے دیانتدار تھے, سچ بولنے والے تھے, حافظہ قلی صاحب مومن تھے جگہ. تو اب اگر اس مشتہد نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی اور اس روایت کے ساتھ سلسلہ حساب سے میں نے خلاصے سنا, انہوں نے خلاصے سنا, انہوں نے خلاصے سنا اور انہوں نے امام سے سنا, اگر یہ سارے راجا 12 امامی شیعہ ہیں اور آگے ہیں تو اس روایت کو کہا جائے گا کہ یہ روایت صحیح اور اسی روایت کے صحیح پر مستحد فتویٰ دے گا کہ یہ چیز حلال حرام, یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز واجب ہے. اور اگر یہ جو سلسلہ روایت ہے اس کے راجیوں میں سے کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں تو اس روایت کے بارے میں اب مستحدین میں اختلاف ہوتا ہے, کوئی اس کو قبول کرتا ہے کوئی قبول نہیں کرتا. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر پورا سلسلہ روایت راویوں کا پورا سلسلہ صحیح نہیں تو اس روایت پر کبھی واجب کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ امام نے کہا یہ کام کر اور اس کے پورے راوی صحیح ہیں کیونکہ روایتیں صحیح ہے, اس لیے اس پر مستحد فتویٰ دے دے گا. جیسے آقا پور نے جان کے مسئلے میں جو دلیل پیش کی وہ یہ کہ جتنی روایتیں ہیں ان سب کے راوی بالکل صحیح ہیں, روایتیں صحیح میں آیا تو امام نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی جان ہو جائے تم روزہ اپنا توڑ لو اور دین بنا لو, چنانچہ اس پر اس نے واجب کا فتویٰ دے دیا. اور اگر ایک ایسی روایت نہیں جس نے جتنی انداز سے امام نے کہا کہ اسلام واجب ہے کرو, لیکن راویوں کے سلسلے میں جو 3-4 راوی ان میں ایک آدمی بھی ایسا مل گیا جو بالکل صحیح نہیں نکلا. تو اب باوجود یہ جو روایت میں امام نے کسی کام کو واجب کہا ہے مستحق کبھی اس کو واجب نہیں قرار دے گا, اس لیے کہ روایت صحیح نہیں. چنانچہ اسے کہا جاتا ہے کہ امام مستحق ہے, سننا ہے یہ کام کر. اور اسی کے لیے فقہ میں اختلاف ہے. میں بہت تفصیل میں جا رہا ہوں تاکہ کربلا کے واقعے کے سلسلے میں بہت کل کا گفتگو ہو سکے. اسے کہا جاتا ہے فقہ میں اس لیے اختلاف کاموں کر اب لائے سنا, یعنی سنت اور مستحب کام کی جو ہم کو روایتیں ملی اس میں اتنی سختی کے ساتھ چاندین نہیں کی جاتی ہے جتنی سختی کے ساتھ واجب چیز کی روایت میں چاندین کی جاتی ہے. ہر مستحد کے لیے کام اب ہمارے توجہ بتائے میں تو نہیں, لیکن اس کے علاوہ آمار کوئی سب اپنا حصہ ہے آج اسمان بھی یا آمار کمانی جو اپنی کتابیں تھے حضر وسیلہ اس میں جو مسئلہ وہ واضح طور پر لکھیں. پہلے ہی مسئلہ یہ لکھیں کہ ہم نے جو فتوے دیے اس میں واجب اور حرام کا فتویٰ تو روایت کو صحیح اور غلط دیکھ کے دیا, اور سنت اور مکروہ کے جو فتوے ہمارے اس میں ہم نے کاموں جب ادلۂ سنن سے کام لیا, یعنی سنت چیزوں میں اور مکروہ چیزوں میں کیونکہ روایت میں اگر تھوڑی بہت گڑبڑ بھی ہو تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور خود امام نے یہ حکم دیا, اس لیے ہم اس روایت کے مطابق سنت کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو اکثر مستحبات یا اکثر مکروہ جو رسالۂ عملیہ میں لکھے ہوتے ہیں صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی روایت صحیح نہیں تو جو ہمارا ذہن کہتا کہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ غلط ہو, یہ خیال بھی غلط. صحیح اور غلط کے بیچ میں مراحل ہے, ایک روایت ایمان سے آئی ہے لیکن ایک راوی کوئی گڑبڑ اور باقی سارے راوی صحیح, تو یہ روایت صحیح نہیں کہہ رہی مگر غلط بھی نہیں کہہ رہی. مستحق اسے قبول بھی نہیں کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ اس کام واجب ہے, ٹکرا بھی نہیں سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو, تو وہ بیچ میں رابطہ نکالتا ہے کہ اس کام سنت ہے. اب یہ اصول فقہ کے مسائل ہیں جو آپ کے لیے تو بیکار ہے, لیکن میں صرف یہ بات خیال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کوئی مستحق اس دے کے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ فوراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا بلا مستحق نے کہا کہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کا مقصد یہ کہ غلط صحیح کا الٹ غلط عام زندگی میں تو رائے ہے, لیکن حدیث کے اور فقہ کے معاملات میں یہ رواج نہیں. صحیح نہیں کا مقصد کہ روایت موثق ہو سکتی ہے, روایت حسن ہو سکتی ہے, روایت مستفید ہو سکتی ہے, اس کی 25-30 قسمیں اور اس میں سے ایک قسم ہے حدیث ضعیف, ضعیف حدیث, یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا. اب ضعیف حدیث کا مسئلہ یہ کہ جب ہم کسی روایت کے بارے میں سنتے ہیں کہ ضعیف ہے تو پتہ نہیں کیوں ضعیف کا مطلب عام آدمی نکالتے ہیں کہ غلط ہے. غلط ہونا الگ چیز ہے, ضعیف ہونا الگ چیز, غلط کا مقصد ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس روایت کو کسی راوی نے گھر میں بیٹھ کر بنایا تھا اور امام نے یہ ہرگز نہیں کہا, وہ ہے غلط روایت, وہ ہے روایت باطل روایت, اس کو ہم کہتے ہیں موضوع. موضوع کا موضوع جو ہمارے اردو میں ہے کہ فلاں تقریر کا یہ موضوع, اور ایک عربی میں ہے بنائی ہوئی چیز, نقلی چیز, جاری چیز. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ روایت ضعیف, میرے لیے دنیا بڑی توجہ سے سنیں کیونکہ اس پر تاریخ اور کربلا کے واقعات کا بہت زیادہ دعوی مدار ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے مستحق ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے یہ کہا کہ روایت غلط ہے, غلط اور ضعیف کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کے جتنے راوی ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی غلط ہے. ایک تو یہ کہ جتنے راوی ہیں سب صحیح ہیں وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے, ایک یہ کہ سارے راوی صحیح ہیں ایک راوی یا دو راوی جو ہے غلط ہے, یعنی غلط نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. تو اب اس صورت میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے غلط نہیں ہے, اور ایک یہ ہے کہ سارے ہی راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ راوی بارہ امامی ہے, عادل ہے, عاقدہ قوی ہے, امام کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے ضعیف. تو ضعیف کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ امام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا, لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کہا اور کہیں گے ان کو گھبرا, یہ بالکل غلط ہے. ضعیف حدیث سن کر اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کو کیوں بیان کیا گیا یا اس حدیث کے بارے میں کیوں ذکر کیا گیا تو وہ سب سے بڑی غلطی پر ہے, کیونکہ ضعیف کا مقصد یہ کہ جس کو راویوں نے بیان کیا اور ایسے راویوں نے بیان کیا ہے کہ علماء نے اپنی کتاب میں بھی اسے نقل کر دیا, لیکن اب ہمیں 1400 سال کے بعد پتہ نہیں چل رہا کہ ان راویوں کے حالات کیا تھے. ایک اجتماع یہ کہ محمد ابن یعقوب طلحبی شیخ صدوق جب اس روایت کو نقل کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوگا جن سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. 1400 سال بعد ہمیں ان راویوں کے حالات نہیں پتا, اور ایک اعتماد یہ ہے کہ راوی پتہ نہیں کہتے اب ہم کہتے ان کی باتوں کو بول کر. تو ضعیف کا مقصد یہ نہیں کہ اس روایت کو چھوڑ دیا جائے یا اس روایت کو قبول نہ کیا جائے, وہ ہے حدیث غلط جن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے سر پر کوئی اچھو نہیں. بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ اپنا مسئلہ شروع ہو جائے. اب جہاں تک بات کروں اب ایک بات آپ اور سن لیجیے اور اس کے بعد بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. حدیث کے بارے میں نے بتایا کہ ایک حدیث صحیح ہوتی ہے, ایک ضعیف ہوتی ہے, ایک غلط ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ غلط اور ضعیف کا ایک ہی مقصد کیا جاتا ہے کہ روایت کمزور ہے بیان نہ کر. لیکن یہاں پر فقہ میں ضعیف کا مقصد کچھ اور ہے. اب اس کے بعد روایت یہ قسم اور ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر جسے بڑی توجہ کے ساتھ سنی پھر شاید مجھ پر کیے جانے والے کچھ اعتراضات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں. حدیث متواتر کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے اس کے سارے راوی بالکل صحیح, سارے راوی ہم نے چھان کر لی, دیکھ لیا, ایسی حدیث پتا چلا کہ جتنے آدمیوں نے یہ حدیث بیان کی ہے سب بالکل صحیح, تو حدیث ہو گئی صحیح. مگر ایک ہی سلسلے کے اندر پہنچی, یعنی ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے, اس نے اپنے استاد سے, اس نے امام سے. اب یہ سارے آدمی بالکل صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آدمی حدیث کو نقل نہیں کر رہا, صرف ایک آدمی بالکل سجاد جاندار عادل عابدہ عروج تعریف پوچھا, لیکن وہ اکیلا آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے یہ بات سنی تو ہم اس کی حدیث کو صحیح کہیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی حدیث اور 10-15 آدمیوں نے حدیث کے امام سے سنا اور سب صحیح حدیث ہے, یعنی ایک ہی مسئلے 10-15 مختلف آدمیوں کی حدیثیں ہمیں مل جائیں اور سب صحیح, یعنی ایک حدیث ہے اس نے اپنے شاگرد کو سنایا اس کے محمد ابن یعقوب کو لینے لکھا یہ سارے آدمی سے. ایک دوسرا آدمی جو بہت ایک دوسرا رہنے والا اس نے بھی اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں نے امام سے یہ سنا اور اپنے شاگردوں کو بتایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا, وہ سارے راوی بھی صحیح. وہاں پہ 50 سن پر ایک اور آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی امام سے یہی سنا, اس کے شاگردوں نے اپنے استاد سے اور اس کے شاگردوں نے اپنے استاد سے سنا, وہ سب صحیح. تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ہی حدیث 25-30 مختلف آدمیوں سے بیان کر رہے امام سے اور ہر ایک کہہ رہا کہ میں نے سنا اور ہر بیان کرنے والا بالکل صحیح. تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث متواتر, یعنی جس کو اتنے سارے مختلف آدمی بیان کرے کہ جو سب آدمی صحیح ہیں اور عقل کر کے کہ اتنے سارے آدمی ایک جھوٹ بات پر جمع نہیں ہو سکتے اور اتنے سارے آدمیوں کو بیٹھنا غلطی نہیں ہو سکتی ہے. جیسے اس کی مثال حدیثیں تو ہمارے یہاں بہت ساری حدیثیں صحیح, لیکن اب منظور کو مولا اتنے سارے مختلف راجیوں نے 750 سے زیادہ مختلف راجیوں نے حدیث کو نقل کیا اور ہر ایک نے اپنے شاگردوں کو بتایا, پوری اسلامی دنیا میں یہ حدیث پھیل گئی. کیا عقل یہ کہتی ہے؟ یعنی اگر یہ 750 نہیں بیان کرتا, صرف ایک آدمی بھی بیان کرتا اور اس کا سلسلہ صحیح ہوتا تب بھی یہ روایت صحیح ہوتی, لیکن اس صورت میں اسے کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی. اور اب صحیح آدمیوں نے ان کا عادل آدمیوں کے 750 آدمیوں نے روایت کو نقل کیا تو ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح بھی ہے اور متواتر بھی ہے. اتنے سارے آدمی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی غلط بات کو کسی جھوٹی بات پر جمع نہیں ہو سکتے. اور بس یہاں سے بات ہوتی. اب اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور ہے جن سے چھیڑنا اس وقت مناسب نہیں. اب آئیے میں ایک بات اور بتا دوں, وہ پڑھائے کرام یعنی جتنے مشکل ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ عقائد کے سلسلے میں اگر کوئی عقیدہ قائم کرنا کہ خدا کی صفات, خدا کے حالات, عدل کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, امامت کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کرنا ہے تو اس میں یہ سارے کے سارے فقہاء مجتہدین ایک بات پر متفق ہیں, اور وہ کہ عقیدے کے بارے میں اگر کوئی حدیث صحیح بھی ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا بلکہ حدیث کو متواتر ہونا چاہیے. یہ عقیدے کی بات ہے. نبی یا امام اپنی امت کو عقیدہ دے رہے ہیں تو خالی ایک آدمی کو نہیں بتایا ہوگا, بہت سے آدمیوں کو بتایا ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حدیث مل گئی جس میں, اب دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ غلط بتا رہے مثال, پر کیجیے کہ ایک حدیث میں یہ بیان ہو گیا کہ امام ابن غیر جانتے ہیں اور وہ حدیث جس سے یہ بات آئی ہے بالکل صحیح حدیث ہے, سارے راوی صحیح, سارا سلسلہ سنت صحیح. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر ہم کبھی یہ عقیدہ قائم نہیں کر سکتے کہ امام ابن غیر سے واقع ہے, اس لیے کہ امام کا ابن غیر جاننا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اس کا تعلق عقیدے سے. تو عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 25-30 مختلف صحیح حدیثیں ہم تک پہنچتی تب ہم عقیدہ قائم کر سکتے. یہ حدیث آئی وہ بالکل صحیح, اگر یہی حدیث فقہ میں آتی تو اس پر مستحق کہتا کہ یہ کام واجب ہے, عمل ہے. لیکن عقیدے میں اگر آئے تو عقیدہ اس وقت کا قائم نہیں ہوگا کہ جب تک کہ عزیز صحیح کے علاوہ متوازے بھی نہ ہو. عقیدے کی بات ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جیسا دل کا دل چاہا عقیدہ قائم کر دیا. میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ امام ابن غیث نہیں جانتے, وہ تو فقہا کا فتویٰ کہ جس نے خدا سے امام کے پاس تمام ابن غیث. میں نے مثال کہ اگر یہ ابن غیث کے بارے میں صرف ایک روایت ہم تک آتی اور وہ پوری صحیح روایت ہوتی تب بھی ہم اس کو قبول کر کے ان پر عقیدہ قائم نہیں کر سکتے. اب اسی طرح عقائد کے بارے میں جتنی روایتیں کوئی بیان کرتے اور بعد میں آپ کو یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ روایت خدا کی طرف میں لکھی کہ یہ بات بالکل غلط ہے, وہ خدا کی طرف میں روایت لکھی ہونے میں پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ غریب ہے صحیح ہے یا, اور اگر صحیح بھی ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ حدیث بہت سارے راجیوں سے آئی, خالی ایک حدیث اگر صحیح بھی ہو اس پر عقیدہ قائم نہیں کیا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ تو ہو گئی عقیدے کی بات. اب آئیے فقہ میں. فقہ میں نے بتا دیا کہ حدیث صحیح مستحق تو مل جائے اس پر وہ فتویٰ دے دیں گے. اور تیسری بات, تمام علماء کا متفقہ فتویٰ کہ اخلاقیات کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں اخلاقیات کے سلسلے میں جس کا جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ روایت سے ثابت ہے کہ یہ واجب ہے یا حرام, مطلب جھوٹ کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, رشتہ حرام کے بارے میں, نماز کے بارے میں, خلق کے بارے میں, حج کے بارے میں, یہ تو ثابت ہے کہ یہ جو چیزیں یہ تو روایت صحیحہ میں. اب ان کے بارے میں اگر کوئی غریب حدیث مل جائے, غصے کے بارے میں حدیث مل گئی, نماز کے بارے میں نہیں گئی, بے نمازی کا اتنا گنا اور یہ حدیث صحیح, تو تمام علماء کا متفقہ فتویٰ کہ اخلاقیات کے جب شریعت کے واجب اور حرام کی اہمیت بتانے والی روایت میں اگر ضعیف بھی ہوں تو وہ قابل قبول ہیں, ان کو بیان کرنا چاہیے اور ان کو بیان کرنے میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ ضعیف حدیث پڑھ رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اخلاقیات کے سلسلے میں اگر غیر شیعہ کتب میں حدیث موجود ہے, غیر شیعہ کتب میں مثلا اہل سنت کی کتابوں اور بات مشترک نماز کی اہمیت, غصے کا حرام ہونا, شراب کا حرام ہونا, تو اس روایت کو بھی خطیب بیان کر سکتا ہے اور اسے بیان کرنے کی اجازت ہے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص جو عقائد پر گفتگو کر رہا اور وہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. صحیح حدیث بیان کر رہا لیکن وہ ایک یا دو راویوں کی ہے, اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. لیکن اخلاقیات کے سلسلے میں اگر کوئی ضعیف حدیث بلکہ غیر شیعہ کی حدیث بیان کر رہا تو تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ اس پر عمل کرنا اور اسے بیان کرنا بالکل جائز ہے. لیکن اس شرط کا کہ یہ حدیث جس مسئلے کی وہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے. حدیث میں غصے کے بارے میں ہے کہ حرام, یہ حدیث کو ضعیف ہو, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غصہ کرنا حرام ہے, اصل مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. یہاں تک بات کون تو اب یہ بات آپ ذہن میں دکھائیں کہ اگر, اور آگے علماء ایک اور بات کہتے ہیں, مومن نے بیان کر دی, وہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاقیات اور فقہ صحیح حدیث کے اوپر دار و مدار رکھا جائے تو شاید بہت کم ایسے مسئلے ہوں گے جو عوام کے سامنے پیش کیے جا سکیں. فقہ کے اندر یا عقائد میں جتنی باریک بینی کی ضرورت اخلاقیات میں اپنی باریک بینی سے کام لے تو ہمیں ذخیرہ حدیث کا 80% حصہ ضائع کر دینا پڑے گا. اس لیے اس وقت ایمان کے زمانے سے یہ بات ثابت تھی کہ ان مسائل میں ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے, تو تمام علماء نے اپنی کتابوں میں یہی حدیثیں لکھی, چنانچہ ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک بات میں اور بتا دوں, وہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ اخلاقیات کا مسئلہ دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اگر دعائیں بھی ضعیف طریقے سے آئی ہیں تو ان کا پڑھنا بھی بالکل جائز اور ان کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دعائیں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرا امام کے پاس, مولا میرا باپ بیمار ہو گیا, دعا بتائی. امام نے کہا یہ دعا پڑھو, امام نے اس کو بتائی اور وہ کرا دے. اس نے دعا پر یہ اثر ہوا, یہ اثر نہ ہوا اس نے بعد میں پھیلا دیا کہ امام نے مجھے یہ دعا بتائی. اب لازمی طور پر یہ دعا اب یہ دعا اس نے امام سے پوچھی, اس نے امام سے سنی, کسی اور کا اس میں دخل نہیں. اب یہ دعا اگر وہ بعد میں بیان کرے گا اور ہم یہ دیکھیں کہ عادل ہے, عابدہ کبھی ہے, تو یہ بالکل غلط بات, دعائیں بتاتے وقت تو کوئی اس کی احتیاط نہیں کرتا بلکہ یہ ایمان کی شان کے خلاف کہ کسی مصیبت زدہ کو دعائیں بتائیں اور پہلے اس میں یہ ساری خصوصیات تلاش کریں. بلکہ اگر یہ کہا جائے بہت یعنی بات تو بہت زیادہ نازک ہے لیکن میں صرف واضح کرنے کی اگر یہ کہا جائے کہ دعائیں جو ہیں یہ مصیبت کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کلیہ نہیں مگر 50% 60% مصیبت کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کردار یا اعمال میں کوئی خرابی ہوتی ہے مصیبت آئی اب وہ بھاگے بھاگے امام کے پاس آئے. تو اب وہ جو آدمی آ رہا مثلاً وہ دعائیں مسلور ایک آدمی نے یہ کیا بات کی اطاعت نہ کی تو وہ شل ہو گیا. اب بات کی اطاعت نہ کرنے والا غیر عادل اور امیر المومنین نے اسے لکھوا بتا دی تو اس کے حالات میں تو جب آئے گا تو کہا جائے گا اس کا راوی وہ تھا جو عادل نہیں تھا مگر اسی لیے تو اس کو دعا بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے بات کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا. تو دعاؤں کے سلسلے میں اور اخلاقیات کی روایتوں کے سلسلے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہو تو کیا کہنا صحیح ہو تب بھی اور اگر ضعیف ہو تب بھی اسے بیان کیا جا سکتا ہے. ہاں بنائی ہوئی حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں لیکن عقائد کے سلسلے میں جب تک کہ حدیث متواتر نہ ہو اسے بیان کرنا جائز نہیں. یہ اب اس مسئلے کو آپ ذہنوں میں اگر بٹھا لیں تو میں کربلا کے واقعے کے اوپر آؤں. یہ سارا مسئلہ ہے کہ جب بات ہو فقہی مسائل کی اور عقائد کی لیکن تاریخی واقعات کے سلسلے میں کبھی بھی یہ معیار نہیں دیکھا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر کربلا کے واقعات کی روایتوں کوئی شخص وہی فقہ والا اصول لے کے آ جائے کہ حدیث بالکل صحیح ہونا چاہیے جیسا میں نے دیکھا کہ بعض بہت محتاط لوگ یہی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کربلا کے اکثر واقعات ایسے ہوں گے کہ جو اس کسوٹی پر پورے نہیں اتریں گے اور وہی دشمنان اہل بیت کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اب یہ کربلا کے واقعات اس کسوٹی پر کیوں پورے نہیں اتریں گے؟ کیا بات اللہ اس لیے کہ وہ غلط ہے؟ نہیں بات یہ نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کربلا کے واقعات ہم تک کیسے پہنچے. بس اب میرا موضوع شروع ہو رہا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کربلا کا واقعہ جنگل کی باتیں کس نے آ کر بتائی؟ تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سن لیں پھر میں گفتگو شروع کرتا ہوں. کربلا کا واقعہ ہم تک 3-4 ذریعوں سے پہنچا ہے. پہلا ذریعہ تو ماتمین کا ذریعہ ہے. چوتھے امام اگرچہ تمام زندگی ماتم کرتے رہے لیکن کبھی کبھار راویوں نے کوئی سوال کیا اور امام نے اس کا جواب دیا. البتہ یہ ہے کہ چوتھے امام سے بہت کم روایتیں مرضی ہیں کربلا کے واقعے کے بارے میں. کچھ روایتیں جناب زینب کے حوالے سے آئیں یہ دوسرا سورس ہے ہمارے پاس اگرچہ ان کی تعداد بھی بہت کم. کچھ روایتیں ہمارے پاس فاطمہ بنت حسین یعنی فاطمہ کبرا امام حسین کی بڑی صاحبزادی جن کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مصنع سے ہوا تھا. کچھ روایتیں ان کے ذریعے ہم تک آئی اور ان روایتوں کی خاصی تعداد ہمارے پاس موجود. اس کے بعد پانچویں چھٹے اور آٹھویں امام کے حوالے سے کربلا کی کچھ روایتیں ہم تک پہنچی اور اس کا تصور یہ تھا کہ مثلاً جیسے وہ چھٹے امام کی روایت جناب عباس کے پوتے یا پر پوتے آ گئے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جناب عباس کربلا کے واقعے میں جناب عباس سے متعلقہ کچھ باتیں چھٹے امام نے بیان کر دی. تو وقتاً فوقتاً جب کربلا کے شہیدوں میں کسی کا کوئی وارث آ گیا امام نے دیکھا ایک مرتبہ اس کے باپ کو یاد کیا اور کچھ واقعات بیان کر دی. یا یہ کہ کوئی راوی آدمی سے جو امام کے پاس آ گیا دیکھا کہ گریبان کھلا ہے آسینے گڑی ہے آنکھوں سے آنسو ہے جاری ہے مولا کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ آج کل یہ دن ہے اور کربلا نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ لیکن یہ بھی اس انداز سے نہیں ہے کہ جیسے امام نے 28 فجر سے لے کر 8 ربیع الاول سے کوئی سارے واقعات لکھوائے. یہ کوئی دوسری واقعات نہیں کہیں سے امام نے بیان کر دیا ہے. تو کربلا کے واقعات کے بارے میں 2-3 روایتیں چوتھے امام سے لی. کچھ روایتیں جناب زینب کی ہیں کچھ روایتیں فاطمہ کبرا کی ہیں اور کچھ روایتیں پانچویں چھٹے اور آٹھویں امام کی ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے کربلا کے واقعات ہیں جو زیارتوں سے ہم تک پہنچے ہیں کہ معصوم امام چھٹے امام آٹھویں امام دسویں امام انہوں نے جو زیارتیں پڑھی ہیں کربلا میں جا کر یا اپنے شہر میں کھڑے ہو کر امام حسین کی زیارت اس سے ہمیں پتا چلا کچھ واقعات کا. مسئلہ پیاس کا مسئلہ کہ کیا کربلا والے شہادت کے وقت پیاسے تھے یا پیاسے نہیں؟ امام نے کہہ دیا السلام علی سپاہی صابرات میرا سلام ہو پیاسے ہوتوں پر. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ساری بحث پتا لگا کہ پانی تھا یا نہیں تھا یہ ثابت ہے کہ کربلا کے اندر وقت شہادت سارے شہید پیاسے. یہ سروں کو جدا کیا گیا یا نہیں کیا گیا السلام علی الاعضاء المقطعات میرا سلام ہو ان اعضاء پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے یا میرا سلام ان سروں پر جو موقع نیزہ پر بلند کر دیے گئے. تو زیارتوں کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر کربلا کے کچھ مسائل ہمارے سامنے آئے، اور خصوصیت سے زیارت نامیہ جو امام زمانہ سے مبنی ہے اس کو تو محققین اکثر نقل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تقریباً بنی ہاشم کے جتنے شہید سب کے بارے میں امام نے تھوڑا بہت تذکرہ کیا اور اس کے قاتل کا نام بتایا کہ میرا سلام ہو آپ پر اور اللہ کی لعنت ہو آپ کے خلا خلا قاتل پر۔ تو ان زیارتوں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں کس انداز سے واقعات پیش آئے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چوتھے امام، چھٹے امام، آٹھویں امام، یہ زیارتیں، یہ سلام، ان کو اگر ہم اس معیار سے دیکھیں جو حدیث گرنتھا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ طرح کیسا ہے، تو وہ بات کو ہمارے کام نہیں آئے۔ بہرحال کچھ واقعات اس میں، اس کے بعد کربلا کے واقعات کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے بیان کیا جو مدینے سے کربلا کے دوران راستے میں امام سے ملتے، ہر منزل میں کچھ آدمی ملے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ غلام مقام پر امام ہم سے ملے تھے، یہ بات چیت ہوئی تھی، اس طرح سے میں لگے تھے، اس طرح امام نے قیام دیا۔ تو مدینہ چھوڑنے سے کربلا پہنچنے تک کے واقعات ان راضیوں سے ملے ہیں جنہوں نے راستے میں امام سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ جب مختار کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی اور عاطلان امام کا قتل عام ہو رہا تھا، اس وقت مختار کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا، ایک عادت کہ ہر قاتل کو قتل کرنے سے پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے کربلا کے میدان میں کیا کیا، اور وہ قاتل بتانے پر مجبور ہو جاتا تھا اپنے تمام حالات اور واقعات۔ اس سے ہمارے سامنے کیفیت آئی کہ یہ کربلا کے شہید کیسے شہید کیے گئے، مثلاً پوری نے بیان کیا، ہمارے ساتھ نے کافی روایتیں بیان کی، تو اب یہ روایتیں بھی کربلا کے واقعات کے بارے میں۔ اس کے علاوہ لشکر امام نے جناب رباب کے غلام سے افواہ انہیں سماج، جن کے بارے میں اگر کہ دو روایتیں لیکن اتنا ثابت ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے مگر شہید نہیں ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ کربلا کے اندر تھے اور انہوں نے انتظار کیا، جب امام حسین شہید ہو گئے تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، فوجی ہمارے ساتھ میں انہیں پکڑا، انہوں نے کہا میں غلام ہوں، میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور ایک روایت یہ کہ خود امام حسین نے ان سے کہا تھا، ان کا گھوڑا جاگیوں کے پیچھے امام نے چھپا کے رکھا تھا، اور وقت کے آخر ان سے کہا تھا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ہمارے ماننے والوں کو بتاؤ۔ تو افواہ ابن سمان جناب رباب کے غلام ہیں، یہ کربلا کے پورے واقعے میں تھے، اور وقت اثر امام کی شہادت کے بعد یہ چھپے چھپاتے وہاں سے نکل آئے، اور ان کے ذریعے ہم تک کربلا کے واقعات کی بہت سی روایتیں پہنچی۔ اس کے علاوہ کربلا کے واقعے ہیں تو ایسے آدمی تھے جو امام کے لشکر میں شامل تھے، اور انہوں نے امام سے کہا تھا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ اس وقت پر دیں گے جب تک کہ ہماری جان کو خطرہ نہیں ہو، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جان جانا ہے تو پھر آپ ہمیں آزاد کر دیجیے گا اور ہماری آپ جان بخشی کر دیجیے گا۔ امام نے کہا تمہاری مرضی۔ چنانچہ وہ اثر کے وقت پر کربلا میں رہے، جب وقت آخر امام رخصت کے لیے خیمے سے خیمے میں گئے اور باہر آئے تو انہوں نے کہا مولا اب ہم آزاد ہیں، ہم نے دیکھا کہ اب جان بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، امام نے کہا تم آزاد ہو، یہ کہہ کر ان کو امام نے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ دو آدمی بھی ایسے کہ جن سے کچھ روایتیں ہم تک پہنچی۔ اس کے علاوہ شاید آپ کے علم میں یہ ہو کہ کربلا کے واقعے میں دو ایسے آدمی بھی تھے کہ جو امام کے ساتھیوں میں اور تمام دن جہاد میں ساتھ رہے تھے، یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر جائے گی اور بےہوش ہو جائے گی، تو فوج جزیدی نے یہ سوچ کر کہ یہ مارے گا چکے ہیں، ان کی جانب کوئی توجہ نہ۔ جب یہ سارا واقعہ ختم ہو گیا اور یہ اثر آسور یہ واقعات ختم ہو گئے اور اگلے دن یہ قافلہ چلا گیا، تب انہیں ہوش آئے اور ان کے خاندان والوں کو پتا چلا وہ ان دو زخمیوں کو اٹھا کر لے۔ ان میں سے ایک زخمی وہ تھے کہ جو چھ مہینے تک اور ایک تین یا چار دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ان زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ روایتیں اور کچھ واقعات انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد پھر اس زمانے کے دستور کے مطابق جو آج بھی ہے کہ جب کوئی فوج جاتی ہے تو ایک نامہ نکال جاتا اور وہ یہ دیکھتا ہے پورے واقعات لکھتا، اس کا اصل کام یہ کہ وہ بالکل غیر جانبداری سے لکھے، یعنی حاضر وقت سے مقرر اس لیے کرتا کہ اس کو پورے حالات بالکل صحیح صحیح معلوم ہو جائیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ کونے میں بیٹھ کر دیکھتا رہے کیا ہو رہا، وہ نہ کسی کا فیور کرے گا نہ کسی کے خلاف دیکھے گا، اور یہ رپورٹ آتی ہے وقت کو لے جا کر دے گا۔ چنانچہ فوج یزیدی میں چار یا پانچ ایسے آدمی تھے جس میں سے حمید ابن مسلم کے لڑائی ہے، اس کا نام بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ کچھ روایتیں اس کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو غرض یہ کہ یہ سترہ اٹھارہ قریبیں جن کے ذریعے کربلا کے واقعات کی روایتیں ہم تک پہنچی, اور ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ کون ہے جس نے کربلا کا واقعہ بیان کیا, یہ بالکل حماقت اور بالکل غلط بات. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ کربلا کے واقعے کے سلسلے میں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ کربلا کے واقعات کے بارے میں جتنے سورسز آپ نے سنے جتنے سے ہر ایک کے بارے میں ہم وہ معیار قائم نہیں کر سکتے جو فقہ میں ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے. اب پوری بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, پوری نہ بارہ امام کیا ہوگا نہ حاضر ہوگا نہ اس کا حافظہ کبھی ہوگا, بارہ اس نے کہا کہ میں نے کیا اور ہم نے یہ سوچ کر کہ حاضر اعتراف کر رہا ہے اس روایت کو لے کے, لیکن خط میں آپ کہیں کہ جی اس روایت کو اس معیار پر پڑھ دیے تو یہ بالکل حماقت. ہم یہ کتنے مسلم سارے واقعات لکھ رہا, کوئی کہے کہ جی اس کو اس معیار پر پڑھیے جو فقہ کی روایت کا معیار ہے تو یہ بالکل غلط. یہ تو مسلمان فوج یزیدی کا آدمی ہے اور فوج یزیدی کا آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی, ان تمام مقامات پر یہ عقل کا فیصلہ سامنے آتا ہے کہ جب دشمن خاطر اور غیر یہ بتا رہا ہے تو یہ انسان تو ہے کہ مسائل اس سے زیادہ, یہ انسان نہیں ہے کہ اس سے کم. اب وہ اگر کہہ رہا کہ میں نے اس طرح ہاتھ کاٹا اور اس طریقے سے میں نے امام کا پیر کاٹا, تو ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اس کی جان پر بنی, یہ واقعات کو بہت نرم کر کے بیان کر رہا ہوگا, مسائل اس سے زیادہ ہوں. مگر یہ کہنا کہ یہ کیونکہ عادل نہیں ہے اس لیے روایت ہم اس کے نہیں مانتے, یہ کس قسم کے واقعات میں بالکل خلاف عمل ہوگا. تو یہ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میرا موضوع کچھ اور, صرف میں اس بات کی وضاحت کی کہ کربلا کے واقعات میں ہم فقہ کا معیار جو نہیں لے سکتے ہیں. فقہ کا معیار تو یہ ہے کہ روایت بارہ امامی کیا اور عادل کیا کے ذریعے پہنچے, مگر یہ جو دشمنان اہل بیت بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, اس میں ہم یہ معیار کیسے رکھے؟ ہمیں یہ مسلم ہمیں جس نے مسلم نے کہا ہم یہ معیار کیسے رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ایمان کو چھوڑ کر چلے آئے کہ ہم یہ معیار کیسے رکھیں؟ ہم ان کی بات اسی لیے مان رہے ہیں کہ جب غیر اور دشمن اتنا کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا, اس سے کم ہونے کا امکان نہیں. البتہ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ کربلا کے وہ واقعات جو میں بیان کروں گا. البتہ یہ کہ بعض اوقات انہی لوگوں کی روایتوں میں سزا, ایک نے ان میں سے کچھ کہا دوسرے نے ان میں سے کچھ کہا. اب جیسے بہت مشہور مسئلہ کہ امام حسین کو کس نے شہید کیا, کولی نے کیا, سنا نے کیا یا سیمر نے کیا, اس پر بالکل مختلف روایتیں اتنی زیادہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا. انشاءاللہ جب اپنے وقت پر یہ بات آئے گی وہاں میں اس کی وضاحت کروں, لیکن یہ کہ اگر تینوں یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے شہید کیا تو اب ہمارے پاس پہچان کا کوئی معیار نہیں. تو اب کربلا کے واقعے کے بارے میں وہ جو اصول ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہونا چاہیے, وہ معیار قائم کرنا مشکل. یہاں پر ایک ہی معیار علماء نے کہا, وہ یہ کہ ایسی روایتیں جسے ابتدائی دور کے مورخین سے لے کر ساتویں آٹھویں صدی تک کے مورخین نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اس میں اعتراض اور اشکال نہیں کیا, ان روایتوں کو ہم قبول کریں. اور وہ روایتیں جنہیں اس زمانے کے مورخین نے قبول نہیں کیا, دسویں صدی میں جمت جا کر جس کتاب میں روایت آ گئی, اسے ہم گھبرا دیں گے. اس لیے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا, چاہے غلط اور جھوٹا آدمی بھی بیان کرتا, اگر یہ ہوا ہوتا تو یہ ایک ہزار سال تک کے جو مورخ گزرے انہوں نے اس واقعے کو کیسے چھوڑا, اور اگر انہوں نے چھوڑا تو تمہیں یہ واقعہ پھر کیسے پتا چل گیا, کس ذریعے سے تم تک یہ بات آئی؟ اس کی ایک مثال, اب یہ ساری باتیں اپنے مقام پر واضح ہوں گی لیکن میں مثال دے دوں. جناب قاسم کی عروسی کا مسئلہ, یہ کربلا میں شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی, عقل حدیث فقہ امامت عقائد ان سب کی مدد سے تو اس مسئلے پر بعد میں رہے دو, لیکن سارا مسئلہ جو ہے علماء وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس روایت کو روضۃ الشہداء میں ملا باجوی نے نقل کیا ہے, نبی تبلیغ نے, اور اس سے پہلے کربلا کے واقعات کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں بلکہ صحیح کے ساتھ ساتھ ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں جس میں صریحاً غلط روایتیں رلانے کے لیے بنا کر لکھی گئیں, لیکن ان میں سے بھی کسی نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا. تو نوی صدی ہجری میں جا کر یہ انکشاف کیسے ہوا کہ یہ شادی ہوئی, جبکہ اس سے پہلے کسی ایک عالم اتر ہجری سے لے کر نوی صدی کسی عالم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی کا واقعہ غلط, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح, میں مثال دے رہا ہوں کہ جو اس واقعے پر ایک اعتراض ہوتا اصل حقیقت کیا ہے جو ان شاء اللہ بعد میں آئی, لیکن جو ایک اعتراض ہوتا تو اعتراض کرنے والے علماء یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس واقعے کے ہونے نہ ہونے پر تو بعد میں گفتگو ہو, پہلے یہ بتاؤ کہ نو سو سال تک سب خاموش بیٹھے, یہ ایک دم سے یہ واقعہ کہاں سے نکل آیا اور کس انداز سے نکل آیا, چنانچہ اس لیے اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے. تو کربلا کے واقعات کے سلسلے میں روایتوں کا معیار یہ کہ روایتیں ان کتابوں میں ہو جنہیں مشترکین اور علماء نے لکھا ہے, اور وہ شروع سے چلی آ رہی ہوں ان کو تو قبول کیا جائے, اور وہ روایتیں جو ایک دم سے پیدا ہو جائیں اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہ ہو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہوا لیکن ہم اس واقعے کو قبول نہیں کریں گے, یعنی ہم سے مطلب میں نہیں بلکہ مستحیل کا یہ جملہ. یہ بات کون سی؟ اب اس سلسلے کی ایک آخری بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض غیر محتاط واعظین نے اور روضہ خان نے, روضہ خانی ایران میں جس کو کہتے ہیں مسائل پڑھنا, صرف مسائل پڑھنا, انہوں نے بعض مقامات پر مجمع کو رلانے کے لیے کچھ روایتیں اپنی مرضی سے بنائی اور بنانے کے بعد انہیں پھیلا دیا اور نشر کر دیا. یہ روایتیں جو بنائی گئی ہیں اور نشر کی گئی ہیں یہ تو مکلمن کربلا کے واقعات میں یہ چیز موجود نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب فون دیکھ کر ایک آخری مسئلہ اور سن لیں اور پھر یہ میں واقعات کا آغاز کرتا ہوں. وہ آخری مسئلہ یہ, مکلمن یہ روایتیں بنائی گئی. اب یہ بنائی گئی تو اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مستحدین نے اس کا صرف ایک حل نکالا اور وہ یہ کہا کہ جو روایت, اب میں باقرین کی جانب سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ روایتیں کیوں پڑھتے ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے میں سوال کروں گا, اس صاحب کو آنا تھا مجھے مسجد میں لے جانے کے لیے, یہاں اگر موجود ہے تو بتا دیں اور اگر نہیں ہے تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں. بہرحال ابھی اس کا مقصد نہیں آئے تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اب ایک بات صرف آپ جو کہ ابھی آپ سنیں گے جب میں واقعہ شروع کروں گا, بہت سی ایسی باتیں ہیں میں خود اعتراف کروں کہ وہ مجھے بھی پتا ہے کہ کربلا میں وہ واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن میں مسائل میں بیان کرتا ہوں اور دوسرے زمین بیان کرتے ہیں. بعض محتاط لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بالکل صحیح بیان کرو, تو اس کا جو حل مستحقین نے بتایا ہمارے نزدیک کسی کا کوئی حجت نہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, جب تک کہ وہ ایسا مستحق نہ ہو جس کی ہم تفریح ہیں. تو مستحقین نے یہ کہا کہ کربلا کے واقعات آپ کو سنانے کے لیے تو ہم ٹھیک ہے بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو غلط کہہ دیا جائے اس کو ممبر سے نہ بیان کیا جائے. اس کا مستحقین نے ایک معیار رکھا, وہ یہ کہ اگر کتاب کسی کتاب میں یہ حدیث موجود, کسی بھی کتاب یہ حدیث موجود ہے تو آپ اس کو اس کتاب کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں چاہے حقیقت میں بھی وہ واقعہ نہ ہوا ہو, اس لیے کہ یقین کے ساتھ وہ کہنا بہت مشکل ہے کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. اگر کتاب میں موجود ہے تو آپ اس کے کتاب کے حوالے سے بیان کر دیں, آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ مسئلہ توسیع اور مسائل میں آپ کو شاید وہاں پر بھی ملے جہاں روزے کے بارے میں لکھا گیا کہ روزے کی حالت میں نبی یا امام کے خلاف جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا, لیکن اگر ایک جھوٹی روایت آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی اور کتاب میں آپ نے دیکھی, کتاب کا نام لے کر کہہ دیں کہ خدا کتاب نے اس طرح لکھا ہے, تو اب یہ امام پر جھوٹ نہیں مانا جائے گا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی ہے تو کتاب کا نام لینے نہ لینے سے کیا فرق پڑتا, ہم مستحق نہیں ہیں کہ اس قسم کی بحث کرے, یہ مستحق عالم جانتا ہے, جب اس نے اجازت دے دی تو ہمیں بولنے کا حق اور اعتراض ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹی کوئی روایت ہے, بنائی ہوئی روایت ہے یا کمزور روایت ہے, اور آپ اس روایت کو کس انداز سے کہیں جس سے یہ ظاہر ہو جائے, جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ بات کربلا میں ہوئی نہیں لیکن آپ یوں ہی بیان کرنا چاہتے ہیں, تب بھی وہ بالکل جائز ہے. اب مطلب یہ کیا چیز کہ جھوٹی روایت اس طرح کہیں کہ ظاہر ہو جائے جھوٹی ہے اور پھر بھی بیان کر دیں, اس کا طریقہ بھی میں بتا دوں. جیسے اس کے لیے لفظ فارسی اور عربی میں استعمال ہوتا زبان حال, کہ پورا شخص نے زبان حال سے یہ کہا. زبان حال کا مقصد کیا ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے علی اکبر امام کے بعد مصطفی سے آخر میں پہنچے اور زبان حال سے یہ عرضی کے بابا, اور اس کے بعد جو اس کو کہنا ہے وہ کہتا. تو زبان حال کا مقصد کیا ہے؟ زبان حال کا مقصد ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا, انہوں نے یہ بات نہیں کہی, لیکن حالت یہ بتا رہی ہے کہ ایسی بات کہی جا سکتی تھی, موقع اور مقام ایسا تھا کہ ایسی بات کہی جا سکتی تھی. مثلاً اس میں مثال دے دوں کہ کوئی آدمی باہر سے آئے کہ مجمع دیکھ کر چلا جائے, آپ لوگوں کو مجمع تو نہیں کہہ سکتے, اس کو اس جماعت کو دیکھ کے چلا جائے اور اس کے بعد باہر جا کر یہ کہیں کہ سارا مجمع زبان حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 11 بجے سے بیٹھ کر یہ تفریح سن رہے ہیں, تو اب اس نے جو کچھ آپ کی طرف سے کہا آپ نے کتنے ہی جملہ زبان سے نہیں نکالا, لیکن زبان حال کا مقصد یہ کہ آپ کی حالت اور یہ جگہ یہ بتا رہی کہ ایسی چیز پیش آ سکتی تھی یا پیش آئی تھی. تو زبان حال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں لیکن شاید ہوا ہو, ایسا واقعہ ہو سکتا تھا, یہ خلاصہ سمجھو. کہ زبان حال کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہوئی نہیں مگر ہو سکتی تھی, شاید علی اکبر نے اتنا کہا ہو کہ بابا میں پیاسا ہوں, لیکن زبان حال سے کہا کہ میں پیاسا ہوں, یعنی علی اکبر یہ کہہ سکتے تھے, اس میں کوئی فرق نہیں. یا جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً امام حسین گھوڑے پر سوار ہو, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام نے پوچھا سفینہ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تو گھوڑے نے اپنی زبانیں بے زبانی میں عرض کیا کہ مولا سفینہ میرے قدموں سے لٹکی ہوئی. تو اب زبانیں بے زبانی کا مطلب کیا ہوا کہ گھوڑے نے کچھ کہا نہیں, لیکن گھوڑے کا انداز, گھوڑے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ چکا تھا کہ مولا میرے قدموں سے سفینہ لٹکی ہوئی. اس کو علماء کہتے ہیں کہ کربلا کے وہ مسائل جو مقتضائے حال کے موافق, یعنی جن کا کربلا میں بے جانا ممکن ہو سکتا ہے, چاہے نہ بھی کر لیکن ممکن ہو سکتا ہے, انہیں پیش کیا جا سکتا ہے, بیان کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ ڈاکٹر بتا دے کہ یہ واقعہ کتاب میں نہیں, لیکن میں اس کو بیان کر کے بیان کر رہا ہوں. اب اس کی ایک مثال کہ مثلا جو علامہ نوری نے اس پر بڑا شدید اعتراض کیا ہے اور وہ اپنے وقت پر آئے گا, کہ مثلا جناب ام لیلا علی اکبر کی والدہ معلومہ. اب تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ کربلا میں نہیں, جناب ام لیلا کربلا میں نہیں, یہ تو تاریخ سے ثابت. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کربلا میں تھی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ ان کا کربلا میں ہونا ناممکن چیز نہیں, وہ ہو سکتی نہیں تھی, یہ دوسری بات ہے, لیکن ہو سکتی تھی. اس روایت کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جب علی اکبر نکلے تو حسین نے کہا کہ اپنے لینا بالوں کو کھول کے دعا کرو, کیونکہ بیٹے کے ہاتھ میں ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. علامہ نوری نے کہا کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقتضائے حال کے خلاف, یہ ہونا ممکن نہیں. کربلا میں کوئی بھی ایسی نہیں جو اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگتی ہو, بلکہ ہر ایک کے دل میں تھا کہ حسین کا نواسا, رسول کا نوازا جو ہے وہ صحیح اور تعلق ہے. تو کربلا میں کسی بھی نہیں, یہ کبھی نہیں کہا کہ میری اولاد, میرا بیٹا, میری نشانی, میرا وارث بچیا. تو یہ کہنا جو گنا بیوی اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی, یہ مقتضائے حال کے خلاف, یعنی یہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا, یہ ممکن نہیں تھا ان سہدانیوں کا ایمان دیکھنے کے بعد, تو اسے ہم نہیں پڑھ سکتے. تو خلاصہ یہ کہ کربلا کے واقعات میں اگر ضعیف روایت ہے اور کتاب میں ہے تو اسے تو پڑھا جا سکتا ہے, چاہے ضعیف آتی. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت غلط ہے, صحیح وہ ہے, لیکن اگر اس غلط کو بھی پڑھ دے اور وہ کتاب میں ہے تو ضائع, یا کتاب میں نہیں لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دی جس پہ یہ لگے کہ وہ خود مانتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے, تب بھی اسے پڑھنے کی اجازت. جیسے میں نے دو تین مثالیں دی, بوڑھے نے اپنی زبان بے زبانی میں یہ کہا, مقتضائے حال یہ تھا, علی اکبر نے زبان حال سے یہ کہا, یہ اصطلاحات, یا یہ کہ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, یا یہ کہ میرا ذہن یہ بتا رہا ہے کہ اس قسم کی بات چیت ہوئی ہوگی, یا یہ کہ خالی ہوا ہوگا, یقیناً جب علی اکبر جو ہے تو اس ٹائم میں اس طرح استعمال کیا ہوگا, یہ لفظ ہوگا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں, لیکن ظاہر اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے, فقہا کے اعتبار سے. اگر کہ ہماری عقل آسانی دیکھ کو نہیں مانے, یہ بات جب غلط ہے ہوئی نہیں تو اس کو پیش کرنے سے کیا فائدہ, لیکن جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی اور پیش کر رہا ہے, تو اس میں شرم کوئی اعتراض اور کوئی حرج نہیں. البتہ وہی بات کہ ایسی چیز نہ کہے کہ جو بالکل ایسے کی شان کے خلاف ہے, یا یہ ایسی چیز نہ کرے جو اس مقام پر ہونا ممکن بھی نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیز بیان نہ کرے جو بے خلاف. بس یہ تین باتیں ہیں, ان کا خیال رکھے. مسائل ہر طرح سے یہاں تک کے بنا کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ آئے حسین بروجردی جیسا محتاط مستحد, جنہوں نے ان کی تکلیف کی ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ آئے بروجردی کتنے محتاط تھے ہر مسئلے کے اندر, اور کتنی احتیاط ان کے یہاں تھی, تقدس اور تقوی کا سائیکل تھے آئے بروجردی. لیکن انہوں نے یہاں پہ اجازت دی کہ کربلا کے واقعات میں مرضیہ خان, مسائل پڑھنے والے, روضہ خان, ذاکر بھائی اگر کوئی چیز بنا کر پڑھتے اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں تھا بلکہ ہونے کا امکان تھا, تو اس کے اندر شرم کوئی حرج نہیں. اب اس کے بعد جو میں گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں, اس میں بہت سی ایسی روایتیں آپ سنیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسا ہوا نہیں روایتوں کے خلاف, اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں, یا یہ ایسا ہو نہیں سکتا پھر آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا جواب صرف یہی کہ یا تو وہ کسی کتاب میں موجود ہے, یا یہ کہ وہ اس انداز سے پڑھی گئی کہ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے والا بھی اس کا قائل نہیں اور اس کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن وہ بات ہے مجالے سے. اور یہاں پر ہمارا درد کا سلسلہ ہے, اس میں تو ہر بات صحیح اور کٹوتی پر فرق کرا کے خدمت میں پیش کی جائے گی. چنانچہ کربلا کے واقعات کا آغاز, اگر کہ کربلا کے واقعات کا آغاز بہت پہلے سے ہوا, بہت پہلے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی کربلا کے واقعے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. لیکن میں چونکہ اختلافی مسائل سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میری گفتگو اس راز سے شروع ہوگی کہ 26 رجب 26 رجب کا 61 ہجری کا دن ختم ہوا، سورج ڈوب گیا، شام کا وقت آیا، جمعہ کا دن ختم ہوا، ہفتے کی رات شروع، جب 27 رجب، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ جب حاکم مدینہ کے پاس یزید کا خط آیا، بس یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہی ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب مدینہ کے اندر امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی تو وہ 26 رجب کا دن گزر کر 27 رجب، جمعہ کا دن ختم ہوا تھا، ہفتے کا دن لگا، وہ پوری رات، اگلا پورا دن اور اگلی پوری رات، یہ دو راتیں اور ایک دن امام مدینے میں رہے تھے۔ 28 رجب کو پورا دن گزارا، شام کے وقت امام رات قریب آ رہی تھی، اس وقت مدینے سے باہر نکلے تھے، اور یہیں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ اندازہ آئندہ جمعے سے شروع ہو جائے گی۔ مجھے احساس اور اندازہ کہ آج میں نے اپنے موضوع کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن صرف اس لیے کہ مدارس میں نے بھی پڑھی ہیں اور بے شمار زاکرین بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی روایتوں پر کوئی اعتراض کرنا مقصود ہے، یا ہمارے جو نوجوان جو زیادہ جذبات میں آ جاتے ہیں وہ پھر کوئی مہم شروع نہ کر دیں کہ یہ غلط اور جھوٹی روایتیں پڑھنے والوں کے خلاف ہم مہم چلائیں گے۔ اس لیے میں نے اس چیز کو بتا دیا کہ اگر کوئی روایت خلاف عقل نہیں ہے، زبان حال سے ممکن ہے، اس کو پیش کیا جا سکتا، لیکن ہاں اگر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے یا زبان حال، اس نے اس طرح کہا کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو یقیناً اس صورت میں اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اور یہ مسائل جھوٹ کے دل میں آ جاتے ہیں اور جو خود جھوٹ میں آتے ہیں، جس کے بارے میں روایت ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اتنا گناہ ہے، اور اگر امام پر جھوٹ بولو گے تو اس کا گناہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ کہ مثلاً فرض کیجیے یہ مسائل پڑھنا، علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین علی اکبر کا لاشا لے کر جائیں فوری عزیز کے پاس اور کہیں کہ میں علی اکبر کا خون معاف کرتا ہوں اگر تم زینب کے فرقے کا خیال رکھو اور زینب کی چادر نہ چھینو۔ اب یہ چیز نہ مصطلح حال کے موافق ہے، نہ عقل اسے قبول کرتی ہے، نہ کسی روایت میں ہے، یقیناً یہ صریحاً چیز کے اندر آ جائے گی، اور اسی قسم کی کچھ باتیں وہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پر بیان کروں گی۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی اس کو بیان کیوں نہ کرے، جو بات صحیح ہے اس کی پابندی سب کو کرنا ہے جب شریعت اور فقہ کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی غیر متوقع گفتگو کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ہمارا اپنا موضوع 27 رجب کی شب سے، شب ہفتہ سے انشاءاللہ آئندہ جمعے سے شروع ہوگا، اور کیونکہ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں بلکہ اہم اہم واقعات بیان کروں گا، اس لیے انشاءاللہ 3 یا 4 تفاری میری بات پسند ہو جائے گی۔ آج گفتگو کا وقت ختم ہوا، میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا ایسے مسئلے پر بہت لوگوں کو دلچسپی نہیں، لیکن ان شاء اللہ آئندہ سے بالکل گفتگو کے آغاز سے موضوع پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ بات چیت ختم ہوئی ہے، پھر یہی اگر کوئی آپ ایسے آ چکے ہیں تو وہ آ جائیں، ورنہ دوسری لے کے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اگر آپ نے کوئی عقیدہ بنا لیا، غلط عقیدہ بنا لیا، تو سمجھے آپ کا ایمان آپ سے چلا گیا، یعنی آپ وہ مومنٹ نہیں رہے جیسا مومنٹ امام آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقیدے پر ایمان چلا والا عقیدے کے اوپر، عقیدہ اگر کسی کا غلط ہزاروں اور لاکھوں عبادتیں کر جائے، ساری عبادتیں کر، اور عقیدہ صحیح ہے تو معمولی سی عبادت کرے اس کا اس سے فائدہ مل جائے گا۔ تو عقیدے پر کیونکہ ایمان کا دار و مدار ہوا کرتا ہے، پورا ایمان عقیدے پر منتظر، تو اگر کوئی غلط عقیدہ ہم نے بنا دیا اس کا مقصد یہ کہ پورے ایمان کو ہم نے منظر کیا، اور ایمان جو ہے ایمان وہ ہمیشہ عقیدے کو تبادلے سے ثابت ہوتا ہے۔ جیسے اگر پیغمبر اسلام کی دنیا میں آئے ان پر ہمارا ایمان، لیکن اگر اسے ایک حقیقے صحیح سے ہم کو پتا چلتا پیغمبر آئے تو شرن اور عمل ہمیں پیغمبر کے پیغام پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف اس نبی اور امام کے پیغام کو سننا جو متواتع طریقے سے مختلف ذریعے سے آپ کو پتا چلے کہ فلا نبی آیا ہے یا فلا امام آیا ہے۔ تو ایمان کا دار ایمان پر کیونکہ حقیقے کا دار و مدار ایمان کا دار و مدار ہم آئے۔